أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النساء کے 18ویں رکوع سے آیت نمبر 116 سے ہم آغاز کر رہے ہیں اور اس میں ایک دفعہ پھر یعنی دوسری دفعہ سورة النساء میں عقیدے کے حوالے سے جو سب سے بڑا گناہ ہے شرک اللہ کی ذات میں اس کی صفات میں اس کے حقوق میں اللہ کی مخلوق کو برابر کرنا یا کسی درجے میں شریک کرنا اس کی مذمت دوبارہ سے ہمارے سامنے لائی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اس کو تو نہیں بخشتا کہ اس کا شریک ٹھہرایا جائے اور وہ بخش دے گا اس کے سوا جس کو وہ چاہے گا۔ یعنی شرک ایسا عقیدے کا گھناؤنا جرم ہے کہ جس کے اللہ کے ہاں معافی نہیں ہے الا یہ کہ موت سے پہلے پہلے شرک سے بندہ توبہ کر لے۔ شرک کے حوالے سے یہ بات ہم نے پہلے بھی سمجھی تھی کہ یہ شرک ایسا گھناؤنا جرم ہے کہ جو ہر زمانے میں ایک نیا بھیس بدل کر انسانوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ شرک کی موٹی موٹی تین قسمیں ہیں کہ جو پہلے عرض نہیں کی گئی تھیں، اس وقت انشاءاللہ وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ موٹی موٹی قسمیں شرک کی وہ تین ہیں۔ ایک شرک ہے شرک فی الذات، یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو مخلوق کو شریک کر دینا، جس طرح سے مشرکین مکہ بتوں کو شریک کر رہے تھے، اسی طرح فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے رہے تھے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے اور عزیر علیہ السلام کو یہودی جو ہے وہ اللہ کا بیٹا گردانتے تھے۔ تو یہ ہے شرک فی الذات، اور یہ گھناؤنا ترین جرم ہے اور شرک کی یہ بڑی گھناؤنی جو ہے وہ قسم ہے کہ جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن مجید میں بڑا غضب ہے کہ جو بھڑکا ہے۔ انشاءاللہ وہ آیات ہمارے سامنے آگے آئے گی۔ اسی طرح سے شرک کی ایک قسم کہلاتی ہے شرک صفات، اللہ کی صفات میں اللہ کی مخلوق کو شریک کر دینا، یعنی جس طرح سے اللہ سمیع ہے اور ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ سب کچھ سننے والا ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ تمام چیزوں سے باخبر ہے، اللہ جو ہے وہ بصیر ہے، اللہ سب کچھ دیکھنے والا ہے، لیکن کوئی ان صفات کو مطلق کسی اللہ کی مخلوق کے ساتھ اٹیچ کر دے کہ بھئی یہ صاحب جو ہیں یہ بھی سب کچھ سننے والے ہیں، یہ بھی جو ہے وہ تمام چیزوں سے باخبر ہے، معاذ اللہ، تو یہ بھی کیا ہو گیا، یہ شرک صفات ہو گیا۔ اللہ کی صفات کی جو اس کے لیے ایبسلوٹ تھیں مطلق تھیں، وہ ہم نے جو ہے وہ کسی شخصیت کے ساتھ بھی اس کو مطلق جو ہے وہ جوڑ دیا۔ تیسری جو قسم ہے شرک کی وہ شرک الحقوق کہلاتی ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے بندوں سے ایک بہت بڑا حق یہ ہے کہ اسی کی بندگی کی جائے، اسی کے سامنے جو ہے وہ سجدہ کیا جائے، لیکن یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ سجدہ کرنے لگیں اپنے جیسے انسانوں کے سامنے اور عبادت کرنے لگیں اللہ ہی کی بنائی ہوئی مخلوق میں سے کسی کی، تو یہ کیا ہو گیا کہ یہ اللہ کے حق میں جو ہے وہ ڈاکہ مارنا ہوا، اور یہ شرک کہلاتا ہے شرک الحقوق۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر زمانے میں نیا بھیس بدل کر آتا ہے، تو آج کے زمانے کا جو ایک بہت بڑا شرک ہے وہ وطن پرستی بھی ہے، جسے اقبال نے کہا نا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ آج ہمارے اس دور میں بھی نعرے لگے کہ سب سے پہلے پاکستان، یعنی سب سے پہلے پاکستان یعنی اسلام نہیں، سب سے پہلے پاکستان، اور یقیناً پاکستان اس کے رہنے والوں کو پاکستان سے یقیناً محبت ہے، ہمیں بھی ہونی چاہیے یہ وطن سے محبت، جہاں بھی انسان پلتا ہے بڑھتا ہے اس کی محبت یقیناً اس کے اندر ہونی چاہیے، لیکن اصل جو سب سے پہلے محبت ہے وہ کس سے ہے؟ اللہ سے ہے، اللہ کے رسول سے ہے اور اسلام سے ہے، اور یہ ملک جو کہ پاکستان ہم نے حاصل کیا وہ بھی اسلام کے نام پر حاصل کیا۔ اگر اسلام نہیں ہے تو پھر یہ ملک بھی نہیں ہے، اس کا عدم استحکام اس کی طرف ہم اس کو لے کے جائیں گے کہ اگر ہم نے اسلام کی طرف پیش قدمی نہیں کی۔ تو یہ اس وقت کا ایک شرک جو ہے وہ یہ بھی ہے وطن پرستی۔ اسی طرح سے مادہ پرستی بھی شرک آف دا ٹائم ہے، یعنی اللہ پر توکل کے بجائے مادے پر توکل، اور اس کے پھر جو بینیفٹس ہیں اور اس کے جو مظاہر ہیں مادہ پرستی کے، وہ پھر یہ نکلتے ہیں کہ انسان معجزات کا بھی انکار کرتا ہے، پھر انسان کے اندر جو ہے وہ خود اعتمادی بس پیدا ہوتی ہے کہ جو بھی یہ کام کیا ہے یہ میری صلاحیت ہے، یہ میری پلاننگ ہے، میری منصوبہ بندی ہے، حالانکہ پلاننگ کس کی ہوتی ہے؟ اصل مشیت کس کی ہوتی ہے، چاہت کس کے اوپر ہوتی ہے، موثر حقیقی، فاعل حقیقی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہوا کرتی ہے، بندے کو تو وہ عطا کی جانے والی رحمتیں اور نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کی ہر قسم سے محفوظ فرمائے۔ اختصار کے ساتھ باتیں عرض کی ہیں، حوالہ دیا تھا حقیقت و اسلام شرک، اس پر بیانات بھی استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے آپ کو مل جائیں گے، اور کتابی شکل میں بھی انشاءاللہ یہ موضوع آپ کو مل جائے گا، مکتبے سے ضرور اس کا مطالعہ اور سماعت کیجیے۔ فرمایا کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ تو دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے۔ اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، اب اہل قریش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے سوا نہیں پکارتے مگر مونس ناموں، یعنی لات، منات، عزا، یہ مونس نام تھے کہ جو کہ انہوں نے خود ساختہ جو ہے وہ گڑھ لیے تھے اور ان کو اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شریک کر رہے تھے۔ وہیں یدعون الا شیطانا مریدا، اور یہ نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان، یہ بت پرستی کا جو آغاز ہے وہ شیطان ہی کے ورغلانے پر اور بہکانے پر شروع ہوا، اور یہ سب سے پہلے آغاز ہوا تھا نوح علیہ السلام کی قوم نے، قوم نوح نے یہ بت پرستی کا آغاز کیا۔ یعنی سورہ نوح میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ یہ پانچ بڑے بزرگ ہوا کرتے تھے قوم نوح میں، جب ان کا انتقال ہوا تو ابتدا میں تو کچھ تعلیمات پر عمل پیرا رہے وہ قوم نوح، لیکن آہستہ آہستہ پھر شیطان نے پٹی پڑھائی کہ وہ تمہارے اتنے عظیم اولیاء تھے اور بزرگ تھے، تو لہٰذا یہ ہے کہ ان کی تعلیمات کو یاد رکھنے کے لیے ان کی جو ہے وہ تصویریں بناؤ، تو پہلے تصویریں بنائی گئیں، پھر شیطان نے پٹی پڑھائی کہ یہ تصویریں تو بہت ہی عارضی ہوا کرتی ہیں، جلدی خراب ہو جایا کرتی ہیں، تو لہٰذا ذرا پختہ کام کرو، تو پھر وہ بت پرستی ہے یا بت ہیں کہ جو کہ پھر کھڑے کیے گئے۔ تو بہرحال وہیں سے پھر یہ آغاز ہوا، اور قریش مکہ نے بھی 360 بت جو ہیں وہ عین توحید کے مرکز خانہ کعبہ میں وہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمایا کہ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بسم اللہ والو آخر، جی شرک کی اقسام کے بعد اور شرک کی مذمت جو مشرکین مکہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے تھے اس کے حوالے سے بیان چل رہا ہے، آیت نمبر 117 سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ ان یدعون من دونہ الا اناثا، اور وہ اللہ کے ساتھ نہیں پکارتے مگر مونس ناموں کو، وہیں یدعون الا شیطانا مریدا، اور وہ نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو، لعنہ اللہ، وہ شیطان اس نے یعنی جس اللہ نے اس پر لعنت کی، وقال، اور اس نے یہ کہا۔ اب آگے آپ دیکھیں گے کہ شیطان کے جو بھی عزائم ہیں انسانیت کے خلاف، کس کس طرح سے شیطان انسان کو اللہ کے بندوں کو بہکاتا ہے، اس کے عزائم کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، اور اپنی تصویر اس میں ہم نے تلاش کرنی ہے کہ ہم کس طرح سے وہ بدعمالیاں کر کے جن کا تذکرہ آگے آ رہا ہے ہم شیطانی کام کو جو ہے وہ تقویت دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ وقال، اس نے کہا شیطان نے، کہ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، کہ اے اللہ میں تیرے بندوں سے اپنا لازمن مقررہ حصہ جو ہے وہ لے کے رہوں گا۔ کیا مطلب کہ اپنا حصہ تیرے بندوں سے لے کے رہوں گا، یعنی غیر اللہ کے نام پر میں ان سے جو ہے وہ مال نکلواؤں گا، اسی طرح سے میں بتوں کے نام پر جو ہے وہ اپنا حصہ ان سے لوں گا، مرنے والوں کے نام پر میں اپنا حصہ جو ہے وہ ان سے لوں گا۔ تو فرمایا اس نے کہا کہ میں اپنا حصہ تیرے بندوں سے لازمن جو ہے وہ مقررہ لے کے رہوں گا۔ پھر مزید اس کے عزائم دیکھیے، اس نے کہا کہ وَلَأُذِلْنَنَّهُمْ، میں تیرے بندوں کو ان کو لازمن بہکاؤں گا، میں ان کو لازمن گمراہ کروں گا، یعنی عقیدے کی گمراہی، سوچ کی گمراہی، نظریے کی گمراہی ان کے اندر پیدا کروں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں لازمن انہیں امیدیں دلاؤں گا، یعنی یہ وشفل تھنکنگز میں، اپنے خوش کن خواہشات میں بڑے بڑے گناہ ہیں کہ جو کہ وہ نگل رہے ہوں گے اور ان کی کوئی پرواہ جو ہے وہ نہیں کر رہے ہوں گے، بس یہ ہے کہ کلمہ پڑھ کر یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ سیدھا جو ہے وہ جنت میں، اب چاہے رشوت لیں، سود خوری کریں، حرام خوری کریں، بے حیائی پر مبنی سارے کام کریں، اب بس بخشے بخشائے ہیں، تو میں لازمن انہیں امیدیں دلاؤں گا۔ اور فرمایا، اس نے کہا کہ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں لازمن انہیں سکھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا، فَلْ فَلَيُبَتِّكُنَّ أَذَانَ الْأَنَامِ، تو یہ لازمن بتوں کی خاطر جو ہے وہ جانوروں کے کان چیریں گے. اور یہ قریش مکہ کے ہاں ہوتا تھا کہ کسی بت کو یعنی کسی جانور کو بت کے نام پر جو ہے وہ کر دیتے تھے اور کان اس کے بس چیرتے تھے, یہ ایک علامت وہ مقرر کرتے تھے. اب نہ اس سے کوئی کام لیتے تھے نہ کسی کھیتی میں اس کو جوتتے تھے کسی بھی جانور کو, بس یہ مخصوص اپنے کسی بت کے نام پر وہ کر دیتے تھے. یہ تفصیل انشاءاللہ سورۃ الانام میں جو ہے وہ ہم پڑھیں گے. تو یہ سارا شیطانی جو ہے وہ ہتھکنڈا ہے, اس نے یہ عزم کیا تھا کہ میں لازمن جو ہے وہ ان کو حکم دوں گا تو یہ بتوں کی خاطر جانوروں کے کان چیریں گے. وَلَآمُرَنَّهُمْ, میں لازمن انہیں حکم دوں گا, میں ان کو سکھاؤں گا. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتیں جو ہے وہ بدل ڈالیں, اللہ کی تخلیق جو ہے وہ بدل ڈالیں. اور اس کا جو سما ہے وہ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں کہ بہت کامن جو وہ نظر آتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے مرد اور عورت کو بنایا, ایک ساخت پر بنایا, ہر ایک کے ساخت بالکل ڈیفرنٹ ہے, لباس کے اعتبار سے, نزاکتوں کے اعتبار سے بالکل ایک الگ تخلیق ہے. لیکن اب کس طرح سے آج کا نوجوان جو شریعت سے دور, قرآن و سنت سے دور, بہت ہی افسوس ہوتا ہے دیکھ کے آج کے نوجوان کو کہ ہر وہ کام, اپنا لباس, اس کے ہیئر اسٹائل, وہ سب جو ہے وہ عورتوں والے, کیسے کیسے لمبے لمبے جو ہے وہ بال رکھ کر, اور پتہ ہی نہیں چلتا پیچھے سے کہ کوئی خاتون ہے یا کیا ہے, دیکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو نوجوان ہے. پھر کس طرح سے جو ہے وہ کڑے ہیں اور دھاگے جو ہے وہ باندھے ہوئے ہیں اور زنجیریں جو ہے وہ لٹکائی ہوئی ہیں, کانوں میں بندے جو ہے وہ پہنے ہوئے ہیں, یعنی عجیب جو ہے وہ نوجوانوں کا حال ہے. یہ وہ اصل میں فساد ہے کہ جو شیطان کی طرف سے ہے معاشرے میں. اور شیطان کا یہ عزم تھا کہ فلا یغیرن خلق اللہ, کہ وہ اللہ کی پھر بنائی ہوئی تخلیق اور صورتوں کو جو ہے وہ مس کریں گے اور اس کو بدل ڈالیں گے. اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے داڑھی مبارک کی سنت, یہ مردوں کی شان ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, تمام انبیاء کی سنت, لیکن کس طرح سے جو ہے وہ اس کو کھرچ کر جو ہے وہ عورتوں کی شکل جو ہے وہ اختیار کر رہے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح سے فیملی پلاننگ کا پورا تصور کہ بچے دو ہی اچھے, اور بہرحال یہ ہے کہ وہ کثرت تعداد کے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں روز قیامت جو ہے وہ فخر کروں گا اپنی امت کی کثرت تعداد پر, لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ گھٹانے پر جو ہے وہ تلے ہوئے, تقریبی کاروائیاں جو ہے وہ کرنے پر تلے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ عورتوں کا دائرہ کار گھر اللہ تعالیٰ نے بنایا, مردوں کا دائرہ کار جو ہے وہ باہر نکل کر جو ہے وہ اکنامک ایکٹیویٹی ان کی ذمہ داری کی, لیکن کس طرح سے اب عورتوں کو جو ہے وہ باہر نکالا جا رہا ہے, مارکیٹ کا کھلونا بنا دیا گیا, جو چراغ خانہ تھی اسے شمع محفل بنا دیا گیا. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ شیطان کے عزائم ہیں, اس کے جو ہے وہ ہتھکنڈے ہیں. اس نے کہا کہ میں لازمن انہیں سکھاؤں گا تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتیں جو ہے وہ بدلیں گے. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا, اور جو بنائے اللہ کے صفا شیطان کو ولی دوست, تو وہ تو سری واضح نقصان میں جو ہے وہ جا پڑا. اب شیطان مزید کیا کرتا ہے؟ فرمایا کہ یعیدہم ویمنیہم, وہ شیطان اللہ کے بندوں کو وعدے دیتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے. یعنی پہلے تو شیطان اپنے ہتھکنڈوں کو استعمال کر کے غلط راستے پر انسان کو جب وہ لے آتا ہے, حرام خوری کروا دیتا ہے, لیکن حرام خوری کے بعد انسان کو پھر مطمئن کر دیتا ہے. اور مطمئن کیسے کرتا ہے؟ آج بھی آپ کو کہتے ہوئے یہ پائے جائیں گے کہ بھئی یہ پوچھا جاتا ہے رشوت کیوں لے رہے ہو, تو یہ کہ شیطان وہ امید دلاتا ہے اور مطمئن کر دیتا ہے کہ بھئی یہ رشوت تم اپنے لیے تھوڑے لے رہے ہو, تم تو اپنے بچوں کے لیے رشوت لے رہے ہو, اگر یہ رشوت نہیں لوگے تو وہ تو بھوکے مر جائیں گے. پھر ایک سودی نظام پر پورا کاروبار سجا کر ایک مالک جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس سے کہا جائے کہ بھئی یہ تو کھلی جنگ ہے اللہ اس کے رسول سے, سود اور سود خوری, تو اب اس کے پاس جو شیطان کی ایک تھپکی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ بھائی اگر تو میں نے یہ سودی کاروبار ختم کر دیا تو اس کاروبار سے جتنے جو ہے وہ ملازمین اور امپلائیز جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں ان کو تو بھوکے مر جائیں گے, ان کی امپلائمنٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہ ہے شیطان کے حملے, کہ وہ وعدے بھی دیتا ہے کہ میں تمہیں بچا لوں گا قیامت کے دن, اور وہ امیدیں دلاتا ہے. وما یعیدہم الشیطان الا غرورا, اور شیطان انہیں وعدے نہیں دیتا مگر دھوکے, یعنی نرا دھوکہ ہوتا ہے اس کی طرف سے. اولئک مآواہم جہنم, یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. ولا یجدون عنہا محیصا, اور وہ اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے یہ وہ لوگ ہیں خوش نصیب. اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے کہ جو ان شیطان کے عزائم سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں, قرآن و سنت سے جو ہے وہ جڑتے ہیں. سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, کہ ہم انہیں داخل کریں گے ان قریب ایسے باغات میں کہ جس کے دامن سے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ابدا, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. وعد اللہ حقا, اور یہ جنت کا اللہ کا وعدہ ہے جو برحق ہے, سچا وعدہ ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا, اور کون ہے اللہ سے زیادہ سچا بات کے اعتبار سے. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب, بہت ہی اہم حقیقت ہے جو بیان کی جا رہی ہے مجھ سے اور آپ سے کہ اے ایمان والوں, نہ تمہاری وشفل تھنکنگ سے کچھ چلے گا, نہ تمہاری آرزوؤں پر جو ہے وہ تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا. ولا امانی اہل الکتاب, اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر جو ہے وہ کچھ ہونے والا ہے. میں یعمل سوء یجزا بہ, اللہ کا قانون تو یہ ہے کہ جو کوئی برائی کرے گا اس کی سزا جو ہے وہ پائے گا. ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا, اور اپنے لیے وہ نہیں پائے گا قیامت کے دن اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی دوست نہ کوئی مددگار. ہاں الا یہ کہ موت سے پہلے پہلے انسان توبہ کر کے اپنے اکاؤنٹ سے اس گناہ کو جو ہے وہ ڈیلیٹ کروا لے, یہ ہے کہ جو کہ واقعتاً بچنے والے ہوں گے. ورنہ اگر وہ توبہ کی توفیق نہیں ہوتی تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہر برائی کا وہ برا بدلہ اسے مل کر رہے گا. لیکن اس کے برعکس وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ, اور جو کوئی نیک اعمال کرے گا خواہ وہ مرد ہو چاہے عورت ہو, لیکن بشرط یہ کہ وہ مومن ہو, فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ, تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنت میں داخل ہوں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا, اور ان پر تل برابر بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ, اور کس کا دین اس سے بہتر ہے کہ جس نے اپنا رخ اپنا چہرہ وہ اللہ کے لیے جھکا دیا, سر تسلیم خم کر دیا اللہ کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو. وَهُوَ مُحْسِنٌ, اور وہ احسان کے درجے پر عمل کرنے والا ہے. دوبارہ سے ذہن میں لے آئے احسان کی تعریف جو اللہ کے رسول نے فرمائی کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن ترا فانہ یراک, کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ احساس ڈیولپ نہ ہو تو کم از کم یہ احساس تو تم پر طاری ہو جائے کہ اللہ تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھنے والا ہے. اور جب یہ احساس ڈیولپ ہو جائے کہ تو انسان کا کوئی قدم جو ہے وہ صراط مستقیم سے ہٹ کر نہیں چلتا, ہو کوئی قدم جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں نہیں اٹھتا, تو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ ہوا محسن, اور وہ احسان کرنے والا ہو. واتبع ملت ابراہیم حنیفا, اور وہ اتباع کرے ملت ابراہیمی کی, وہ ابراہیم علیہ السلام کے جو بالکل یکسو تھے. فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اور اللہ نے تو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اپنا دوست بنایا. ابراہیم علیہ السلام کا خاصہ یہ ہے کہ اللہ کی نسبت سے ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا ہے, خلیل اللہ. انبیاء کی نسبت سے آپ کا لقب ٹھہرا ابو الانبیاء, اور انسانوں کی لوگوں کی نسبت سے آپ کو بنایا گیا امام الناس. تو فرمایا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل اپنا گہرا دوست بنایا. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اور اللہ ہی کے لیے ہے کہ جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے. وکان اللہ بکل شیء محیطا, اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. ویستفتونک فی النساء, اے نبی آپ سے یہ عورتوں کے نکاح کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں. قل اللہ یفتیکم فیہن, تو اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے, اجازت دیتا ہے نکاح کی. وما یتلا علیکم فی الکتاب فی یتام النساء, اور جو تمہیں قرآن مجید میں سنایا گیا تھا پہلے جو حکم دیا گیا تھا وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں تھا. اللاتی لا توتونہن من ما کتب لہن, کہ جنہیں تم نہیں دیتے تھے ان کا مقرر کیا ہوا مہر. وترغبون ان تنکحوہن, اور نہیں چاہتے تھے ان کو اپنے نکاح میں لینے کے حوالے سے. یعنی یہ آیت نمبر 3 میں جو سورۃ النساء کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ بھئی اگر تمہیں یتیم بچیوں کے بارے میں یہ خوف ہو کہ تم ان کے ساتھ عدل نہیں کر سکو گے, اور یہ ہے کہ جو زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا کہ جو بھی یتیم بچیاں تھیں ان سے نکاح کر لیے جاتے تھے تاکہ جو بھی جائیداد ہے مال ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ اپنے پاس
وہ رکھا جا سکے اور اس پر جو ہے وہ قابض ہوا جا سکے. تو لہٰذا یہ ہے کہ پھر وہ عدل نہیں کر پاتے تھے یتیم بچیوں کے حوالے سے. تو لہٰذا پھر منع کر دیا گیا تھا سورۃ النساء میں آیت نمبر 3 میں ابتدا میں ہم پڑھ کر آئے کہ پھر تم یتیم بچیوں کو چھوڑ کر اور دیگر جو بھی خواتین ہیں ان سے 2, 3, 4 یعنی 4 تک جو ہے وہ تم نکاح کر سکتے ہو. تو لہٰذا اب اہل ایمان نے جب سوال دوبارہ کیا خواتین سے جو ہے نکاح کے حوالے سے, تو لہٰذا ان کو کلیئر کر دیا گیا کہ جو منع کیا گیا تھا وہ یتیم بچیوں کے حوالے سے تھا کہ جن کو تم مہر مقرر نہیں کرتے تھے اور تمہاری جو اصل خواہش ہوتی تھی وہ نکاح میں لانا نہیں مقصود ہوتا تھا بلکہ ان کے مال کو غصب کرنا ہوتا تھا. والمستضعفین من الولدان, اور بالبس بچوں کے بارے میں, وان تقوموا للیتام بالقسط, اور یہ کہ تم یتیم کے بارے میں عدل پر جو ہے وہ قائم رہو. وما تفعلوا من خیر فان اللہ کان به علیما, اور تم جو کوئی بھی بھلائی کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے. اس خیر اور بھلائی اور نیکی کا ڈھڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے, دکھاوا کرو گے تو عمل جو ہے وہ زیرو سے ملٹی پلائی ہو جائے گا. فرمایا کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا, اور اگر کوئی عورت وہ اندیشہ کرے اسے خوف ہو اپنے خاوند کی طرف سے ذاتی یا بے رغبتی کا, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا, تو دونوں پر پھر کوئی گناہ نہیں ہے شوہر اور بیوی پر کہ یصلحا بینہما صلحا, کہ وہ آپس میں جو ہے وہ صلح کر لیں. یعنی اگر عورتیں اور جو بیویاں ہیں ان کو کوئی خوف ہو کہ جو بھی شوہر ہے وہ جب تک راضی نہیں ہوگا جب تک کہ یہ کہ میں کوئی مہر جو ہے وہ معاف نہ کر دوں یا کچھ اس کو تحفتاً کچھ نہ دے دوں, تو لہٰذا یہ ہے کہ پھر پیچ اپ کرانے کے لیے دین اسلام نے یہ ہدایت دی ہے, اور دین اسلام چاہتا ہے کہ شوہر اور بیوی میں حتی الامکان جو ہے وہ پیچ اپ ہو جائے. تو لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپس میں کچھ تم دے دلا دیا کرو. بس صلح خیر, اور صلح ہی اصل میں بہتر ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ, اور انسانوں کے سامنے تو لالچ ہی ہے کہ جو پیش نظر رہتی ہے. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا, یہاں مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم احسان کی روش اختیار کرو اور تقوی کی روش پر چلو, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, تو بے شک اللہ تعالی جو تم کچھ کرتے ہو اس سے باخبر ہے. اب ایک فطری بات کہی جا رہی ہے کہ ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم, اور ہرگز تم نہیں کر سکو گے اگرچہ تم جتنا چاہو کہ عورتوں کے درمیان جو ہے وہ برابری رکھو. فلا تميلوا كل الميل, پس نہ جھک پڑو بالکل ایک ہی کی طرف, یعنی ایک سے زائد اگر تم نے نکاح کیے ہیں اور بیویاں جو ہے وہ رکھی ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ شرط تو پہلے بھی آ گئی تھی کہ عدل جو ہے وہ قائم رکھ سکو تو پھر ایک سے زیادہ نکاح کرو. اور فرمایا جا رہا ہے, یعنی فطری بات کہی جا رہی ہے کہ تم جتنا چاہو کہ عورتوں کے درمیان برابری رکھو تو لیکن تم نہ کر سکو گے. فلا تمیلوا کل المیل, پس تم نہ جھک پڑو کسی ایک جو ہے وہ بیوی کی طرف. فتذروها کالمعلقہ, کہ دوسری کو جو ہے وہ بالکل معلق جو ہے وہ رکھ دو اور درمیان میں جو ہے وہ لڑکتی جو ہے وہ ڈال دو. تو بہرحال یہ ہے کہ جو بھی اختیاری معاملات ہیں تو شوہر کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر ایک سے زائد بیویاں ہیں تو تمہیں اس میں اختیاری معاملات میں تو صبر کر یعنی عدل کرنا ہے, لیکن جو غیر اختیاری معاملات ہیں, اب لازم بات ہے دو بیویاں ہیں, ایک جو ہے وہ فرما بردار ہے ایک نافرمان ہے, تو لہٰذا اب شوہر کی رغبت کس کی طرف ہوگی؟ فطری بات ہے کہ جو بھی فرما بردار ہے اپنے شوہر کی اللہ کی تابع دار ہے تو اسی کی طرف جو ہے وہ ایک نیک صالح انسان کی ایک رغبت ہوگی, تو یہ غیر اختیاری معاملہ ہے. لہٰذا یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. فرمایا جا رہا ہے وَإِن تُصْلِحُوا, اور اگر تم اصلاح کرتے رہو, وَتَتَّقُوا, اور تقوی کی روی اختیار کرو, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا, تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اب ہدایت دی جا رہی ہے کہ اگر شوہر اور بیوی میں تمام مصلحت کی کوششیں ہو گئیں, وہ جو بھی مراحل اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہم سمجھ کر آئے, پھر بھی جو ہے موافقت نہیں ہو رہی, تو پھر کہا جا رہا ہے پھر علیحدگی بہتر ہے. فرمایا وہیں یہ تفرقا, اور اگر دونوں میاں بیوی جدا ہو جائیں, یغن اللہ کلم من ساعتی, تو پھر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا اپنی وسعت سے اپنی کشائش سے. یعنی پھر طلاق دے کے الگ ہو اور اللہ تعالیٰ پھر ہر ایک کا کوئی نہ کوئی بندوبست مستقبل میں فرما دے گا. وکان اللہ واسعا حکیما, اور اللہ بڑی وسعت والا اور حکمت والا ہے. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض, اور اللہ کے لیے ہے کہ جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے, اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ, اور ہم نے تو تاکید کر دی ہے ان لوگوں کو کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی، اے مسلمانوں تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ، اور اے اہل ایمان تمہیں بھی جو ہے وہ تاکید اس بات کی جا رہی ہے کہ اَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ تقوی، یہ خدا خوفی اگر اڑ جائے درمیان سے تو پھر گھرانے بھی جو ہے وہ تباہ و برباد ہوتے ہیں، سکون سے جو ہے وہ آری ہوتے ہیں اور معاشرے میں بھی جو ہے وہ تباہی آ جاتی. فرمایا وَإِن تَكْفُرُوا، اور دیکھو اگر تم کفر کرو گے، مطلب کیا ہے، حکم ہے پیچھے تقوی کا، تقوی اختیار کرو، اور اگر تقوی اختیار نہیں کرو گے تو یہی کفر ہے. فرمایا وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو کان کھول کے سن لو کہ بے شک اللہ ہی اصل مالک ہے ان چیزوں کا کہ جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تو بے نیاز ہے، اس کی ہم آپ سے آپ ہو رہی ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، بار بار یہ تکرار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کیونکہ انسان اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. انسان کہتا ہے کہ میں اپنے مال کا مالک ہوں، جیسے چاہے جو ہے وہ مال استعمال کروں، لیکن اللہ تو سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مال کیا، جو کچھ کے آسمانوں میں اور جو کچھ کے زمین میں ہے اس کا اصل مالک کون ہے، وہ اللہ ہے. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ جو ہے وہ کافی ہے بطور کارساز. ان یشاء یذھبکم ایھا الناس، اور اگر اللہ چاہے تو تمہیں فنا کر دے اے لوگوں. ویاتی بآخرین، اور دوسروں کو جو ہے وہ لا بسائے. اللہ تعالیٰ اس انجام بس سے ہماری حفاظت فرمائے. یہ اللہ کی سنت ہے اور یہ ماضی میں رہی ہے کہ جب اللہ کی زمین پر اللہ کے بندے بندگی اختیار نہیں کرتے، وہ دوسروں کی غلامی میں جاتے ہیں، اللہ کی غلامی اختیار نہیں کرتے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے ڈھیل دیتا ہے، پھر بھی نہیں مانتے، پھر بھی نہیں پلٹتے، تو پھر اللہ تعالیٰ کسی دوسری قوم کو لاتا ہے، اس کے ہاتھوں سے جو ہے وہ پٹواتا ہے اور ان کو اسلام کا علم دے دیتا ہے. اور یہ ماضی میں ہوا ہے. ایا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسبا مل گئے کعبے کو سنم خانے سے. وہی تاتاری کہ جن کے ذریعے سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پٹوایا، اور انہی تاتاریوں کے ہاتھوں جو ہے وہ اسلام کا علم ہے کہ جو کہ ان کے ہاتھوں میں تھما دیا، اسلام کی توفیق جو ہے وہ نصیب فرما دی. تو اللہ تعالیٰ اس انجام بس سے ہماری حفاظت فرمائے، اس سنت کے جاری ہونے سے پہلے پہلے ہمیں پلٹنے کی توفیق دے دے. تو فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اے لوگوں تمہیں فنا کر دے، ویاتی بآخرین، اور دوسروں کو لا بسائے. وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اور یہ کام اللہ پر، یعنی اللہ اس بات پر قادر ہے، کوئی مشکل نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. اب اس کے بعد دوبارہ سے ایک ویژن سامنے رکھا جا رہا ہے، اور ایک یعنی سامنے ایک کیفیت یہ رکھی جا رہی ہے انسان کے سامنے کہ تم خود فیصلہ کرو کہ تمہیں چاہیے کیا، دنیا چاہیے یا آخرت چاہیے. فرمایا کہ من کانا یرید ثواب الدنیا، جو کوئی دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، فإن اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تو اللہ کے پاس تو دنیا بھی ہے اور آخرت کا بھی اجر ہے. یہ تو تمہارا ظرف ہے کہ تم اپنا ظرف جو ہے وہ کتنا چھوٹا لے کر جو ہے وہ اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہو. یہ دنیا تو بہت عارضی ہے، دنیا کا سامان بھی عارضی ہے، تم اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہو، اسی کو مانگنے میں لگے ہوئے ہو. اللہ تو تمہیں پائیدار نعمتیں دینے کے لیے جو ہے وہ تیار ہے، آخرت کی وہ پائیدار نعمتیں. والآخرت خیر و ابقا، یہ دنیا تو فنا ہونے والی ہے، آخرت ہے کہ جو بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والے بھی ہے. تو تم اپنا ظرف بڑھاؤ، تم دنیا کے بجائے آخرت مانگو. وکان اللہ سمیعا بصیرا، اور اللہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اس کے بعد یہ جو آیت نمبر 135 ہے، اسلام کی تعلیمات کا جو لب لباب ہے وہ ایک لفظ میں ہے، وہ ہے عدل. عدل، اور اہل ایمان کو، مجھے اور آپ کو عدل کا علمبردار بن کر کھڑے ہونے کی تلقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان کے دعوے داروں، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کھڑے ہو جاؤ عدل کے علم بردار بن کر اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے. ولو علی انفسکم اول والدین والاقربین، خواہ یہ گواہی تمہارے جانوں کے خلاف کیوں نہ پڑتی ہو، تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ پڑتی ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ پڑتی ہو. ان یکن غنیا او فقیرا، اور خواہ کوئی تم میں جو ہے وہ مالدار ہو یا یہ ہے کہ کوئی محتاج ہے، کوئی فقیر ہے. تو لہذا یہ ہے کہ عدل سے جو ہے وہ پیچھے نہ ہٹا جائے کہ بھئی یہ تو بڑا تنگ دست ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ اس کو تو کوئی سزا نہ ملے اس کی چوری پر. نہیں، فقیر ہو چاہے غنی ہو، عدل ہے کہ جو قائم ہونا چاہیے. فاللہ اولا بہما، تو بہرحال اللہ ان سب کا تم سے بڑھ کر جو ہے وہ خیر خواہ ہے. فلا تتبع الہوا ان تعدلوا, دیکھو تم خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو انصاف کرنے میں. فرمایا کہ وَإِن تَلْوُوا, اور اگر تم گواہی میں غلط بیانی کرو گے, او تورزو, اور اعراض کرو گے, پہلو تہی برتو گے, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, تو بے شک اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے کہ جو تم کرتے ہو. اللہ تعالیٰ یہ جو بھی حکم اللہ تعالیٰ کا ہے, عدل کا علم بردار بن کر کھڑے ہونا, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. یہ عدل, یہ اسلامی تعلیمات کا جیسے عرض کی گئی کہ یہ لب لباب ہے, یہ عدل اللہ سبحانہ و تعالیٰ عدل کا جو وہ حکم دیتا ہے. سورہ نحل میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ان اللہ یامر بالعدل, بے شک اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے. اللہ کو پسند کون لوگ ہیں؟ ان اللہ یحب المقسطین, اللہ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. پھر اللہ نے تمام رسول جو بھی بھیجے ہیں, سورہ حدید کے آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کے بھیجے جانے کا مقصد کیا بیان فرمایا کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط, ہم نے یقیناً اپنے رسولوں کو بھیجا ہے معجزات کے ساتھ, کتابوں کے ساتھ, میزان عدل کے ساتھ. کیوں بھیجا ہے؟ ليقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں. اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا سورہ شورا میں کہ امرت لعادل بینکم, بلکہ آپ کی زبان مبارک سے یہ کہلوایا گیا کہ امرت لعادل بینکم, مجھے تو حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان کیا قائم کروں, عدل جو ہے وہ قائم کروں. پھر اللہ کی جو صفاتی شان ہے قائمم بالقسط, وہ ہم پڑھ کر آئے کہ اللہ جو ہے وہ عدل کو قائم کرنے والا ہے. اللہ کے صفاتی ناموں میں اللہ العادل بھی ہے, اللہ العدل بھی ہے, مقصد بھی ہے. لہٰذا یہ عدل کی بڑی اہمیت دین اسلام میں کہ یہ پوری اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے, اس کا لب لباب ہے. اللہ سبحانہ وتعالی واقعتاً عدل کا علم بردار بن کر ہمیں کھڑے ہونے کی توفیق دے. فرمایا جا رہا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, بے شک اللہ اس سے باخبر ہے کہ جو تم عمل کرتے ہو. اب ایمان حقیقی کی دعوت دی جا رہی ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اسلوب بڑا عجیب لگے گا آپ کو کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, آمنوا باللہ ورسولہ, ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. کیا مطلب؟ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ, تو بات ہے نا عجیب. تو یہاں بات سمجھنے کی ہے کہ ایمان, جو ہم نے پہلے بھی سمجھی تھی بات, کہ ایمان کے جو ہے وہ دو لیولز ہیں. ایک ہے اقرار باللسان, یہ کلمہ پڑھ کر ایک نان مسلم اسلام میں داخل ہوتا ہے, اقرار کرتا ہے اپنی زبان سے کہ میں نے مانا اللہ کو, میں نے مانا رسول کو. اور ایک ہے اگلا درجہ کہ جو آخرت میں کامیابی دلانے والا ہے, وہ ہے تصدیق بالقلب, کہ جو کلمہ زبان سے ادا کر رہا ہے اب ہارٹ ٹیسٹیفیکیشن, دل بھی جو ہے وہ اس بات کی تصدیق کرے کہ جس کا اظہار پھر انسان کے عمل سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ ایمان حقیقی کی دولت وہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو لہٰذا ایمان تو تم زبانی کلامی لے آئے ہو, اقرار باللسان تمہیں حاصل ہو گیا, لیکن آمنوا باللہ ورسولی, اس سے آگے بڑھ کر اب وہ ایمان حقیقی وہ تمہیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ جس کا اظہار جو ہے وہ عمل سے ہوتا ہے. اور ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا کہ اسی ایمان حقیقی کی کمی کی وجہ سے آج ہم مغلوب ہیں, ورنہ اللہ کا وعدہ کیا تھا کہ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ, تمہیں غالب ہو گیا اگر تم واقعتاً مومن ہو. تو لہٰذا کلمہ پڑھ کر تو ہم مسلمان, کوئی پونے دو ارب مسلمان ہیں پوری دنیا میں, 57-58 آزاد ممالک ہیں, لیکن کسی یعنی عزت نام کی کوئی شے نہیں. وجہ کیا ہے؟ ایمان حقیقی سے محرومی. اور یہ ایمان حقیقی کہاں سے حاصل ہوگا؟ اس کی جو بنیادی سورس ہے وہ کیا ہے؟ جس طرح سے شاعر نے کہا نا کہ ایمان نہیں وہ جنس کے جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے, ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں. اور اقبال کہتا ہے قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان, قرآن کے اندر جتنی غوطہ زنی ہوگی, اس کے علم و حکمت میں ہم اتریں گے انشاءاللہ, اس کا فہم ہم حاصل کریں گے, اس کو اپنا امام, اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں گے, تو انشاءاللہ یہ ایمان حقیقی ہمیں حاصل ہوگا. اور یہ ایمان حقیقی دشمن کے مقابلے میں جو ہے وہ مسلمان کو کھڑا کرتا ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ الذی نزل علی رسولہ, ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر, والکتاب الذی نزل علی رسولہ, اور اس کتاب پر کہ جو اس نے اپنے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے, والکتاب الذی انزل من قبل, اور ان کتابوں پر بھی کہ جو اس سے قبل نازل کی گئیں ان پر بھی ایمان لاؤ, وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جو انکار کرے اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ تو بھٹک گیا دور کی گمراہی میں۔ منافقانہ روش کیا ہے؟ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، ثُمَّ كَفَرُوا، پھر انہوں نے کفر کیا، ثُمَّ آمَنُوا، پھر ایمان لائے، ثُمَّ كَفَرُوا، پھر کفر میں چلے گئے، ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا، اور پھر وہ کفر ہی میں جو ہے وہ بڑھتے چلے گئے۔ کیا مطلب ہے؟ منافق کون ہوتا ہے؟ یعنی غیر شعوری منافق، خاص طور پر کہ جس کا تذکرہ قرآن مجید میں یعنی بار بار جو ہے وہ آیا ہے، اور جس کا سب سے زیادہ خدشہ مجھے اور آپ کو ہے۔ یہ کون ہوتا ہے غیر شعوری منافق؟ کہ جو شعوری طور پر ایمان قبول کرے اخلاص کے ساتھ، اور یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ دین اسلام میں آئے، لیکن جب دین کے تقاضے اس کے سامنے واضح ہوں کہ تمہیں صرف نمازیں نہیں پڑھنی، تمہیں صرف نماز ترامی ادا نہیں کرنی، صرف دور ترجمہ قرآن کی نشست میں سن کر جو ہے وہ سن نہیں ہو جانا، بلکہ اب یہ قرآن سن کر تمہیں کھڑے ہونا ہے، دین کا علمبردار بننا ہے، اس کے عدل کو قائم کرنے والا بننا ہے، اس قرآن کی دعوت پوری انسانیت کو پہنچانی، اور اسی قرآن کے احکامات کے نفاذ کے لیے تمہیں اپنا تن من دل لگانا، یہ تمہارے اوپر کندھے پر فرض کے درجے میں۔ تو لہٰذا جب یہ تقاضے سامنے آئے اور خدا نہ خواستہ انسان پیچھے ہٹنا شروع کر دے، آگے نہ بڑھے، پیش قدمی نہ ہو، تو پھر یہ نفاق کا مرض ہے کہ جو کہ لگ جاتا ہے، اور یہ درجات میں آگے پھر انسان نفاق کے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ ایمان لائے، لیکن جب دین کے تقاضے آئے، مال و جان لگانے کے تقاضے آئے، ثم کفروا، پھر جو ہے وہ کفر کیا، پیچھے ہو گئے، اور پھر ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، اہل ایمان کو دیکھا وہ آگے بڑھ رہے، کچھ تحریک پیدا ہوئی، لیکن پھر جب جان اور مال کے تقاضے دوبارہ آئے، پھر پیچھے ہٹ گئے، ثم کفروا، اور پھر بدنصیبی یہ ہوئی کہ ثم ازدادوا کفرا، وہ اسی کفر میں جو ہے وہ بڑھتے چلے گئے۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، تو اللہ ہرگز ان کو بخشنے والا نہیں ہے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ لازمن ان کو سیدھی راہ دکھائے گا۔ بشر المنافقین، اے نبی آپ بشارت دیجئے منافقوں کو، بڑا ہی طنزی انداز ہے کہ آپ بشارت دیجئے منافقوں کو، کس چیز کی؟ بان لہم عذاب علیما، کہ ان کے لیے دردناک جو ہے وہ عذاب ہے۔ اب 8 مقامات قرآن مجید کے کہ جس میں اگلا موضوع بار بار تکرار کے ساتھ ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے، دوبارہ سے آ رہا ہے کہ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ منافقوں کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو جو ہے وہ دوست بناتے ہیں۔ ایبتغون عندہم العزۃ، کیا وہ ان کے پاس عزت ڈھونڈنے جاتے ہیں؟ فإن العزۃ للہ جميعا، بے شک تمام کی تمام عزت تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ کاش کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی تصویر کو اس آئینے میں جو ہے وہ دیکھ سکیں۔ میں بار بار یہ تکرار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ جو اس مملکت خداداد پاکستان نے کیا اپنے اغوان بھائیوں کے حوالے سے 9/11 کے بعد۔ اتنا سجدہ ریز ہوئے، ساری باتیں مانی، کس کے لیے؟ اپنی کرسی بچانے کے لیے۔ اور بہرحال یہ ہے کہ ساری باتیں مان کر پھر 9/11 رپورٹ ذرا آپ پڑھیں، نیٹ پر آپ کو مل جائے گی۔ اتنا سجدہ ریز ہو جانے کے باوجود جو ہے وہ 9/11 رپورٹ میں وہاں کا جو تھنک ٹینک ہے امریکہ کا، وہ کیا لکھتا ہے کہ پاکستان نے وہ کچھ نہیں کیا کہ جو ہم نے چاہا تھا۔ اسی طرح وہ چار شیٹ لگاتا ہے کہ کراچی اور کوئٹہ میں 9/11 کے دہشت گردوں کے اڈے ہیں کہ جو کہ موجود ہیں، اور ریکارڈ چیزیں ہیں۔ پھر وہ لگاتا ہے کہ دنیا میں دہشت گردی کے سب سے بڑے فنڈ جو ہے وہ پاکستان سے جاری ہوتے ہیں۔ 9/11 کمیشن رپورٹ نیٹ پر آپ لکھیں، آپ کو وہ آن ریکارڈ ساری چیزیں یہ نظر آ جائیں گی جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ پھر کہتا ہے کہ دنیا بھر کے دہشت گردوں کو سب سے زیادہ سپورٹ جو ہے وہ پاکستان دیتا ہے۔ پاکستان کے جو علاقہ ہے وزیرستان، اس میں سارے دہشت گرد ہیں کہ جو کہ موجود ہیں۔ ساری باتیں مانی ہم نے، صرف ایک ڈر سے کہ یہ ہمیں تورا برا بنا دیں گے۔ عزت ڈھونڈنے گئے تھے وہاں، عزت یہ ملی کہ کچھ ہی عرصے کے بعد واشنگٹن پوسٹ میں پاکستان کو انہوں نے کتا بنا کر دکھایا، یہ عزت دی ہمیں، اور آج تک دے رہے ہیں ڈو مور کی۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ بس عزت ملے گی اگر ان کی بات نہ مانی، اور یہ ہے کہ وہ فرانسیسی سفیر جو ہے وہ نکال دیا تو ہمارا یہ ہو جائے گا، ہمارا وہ ہو جائے گا۔ او بھائی، تم تو اپنا جو بھی انجام ہے وہ خود اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہو، اپنے تابوت میں تم خود جو ہے وہ کیل جو ہے وہ ٹھونک رہے ہو، اتنا ظلم کر کے اپنے بھائیوں پر۔ وعدہ تم کر رہے ہو اور وعدہ خلافی کر کے اور جو ہے وہ سر پر چڑھ رہے ہو اور صرف کہتے ہو کہ وہاں سے جو ہے وہ اکانومی ہماری بیٹھ جائے گی اور امداد اور فنڈز جو ہے وہ ملنا بند ہو جائیں گے اگر ہم نے نکال دیا, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو بھائی یار جرت جو ہے وہ کچھ اپنے اندر پیدا کرو. یعنی جس نے اپنے بھائیوں کی خون کی ہولی کھیلی ماضی میں جرنیل نے, اسے تو اب اپنا ملک بھی نصیب نہیں ہے, پڑا ہوا ہے کہیں اور, یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے. جس نے پاکستان اور اسلام کے خلاف غداریاں کیں, کراچی کا جو ڈان ہے وہ بھی سڑ رہا ہے لندن میں, لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ہوش کے ناخن ہے کہ جو کہ ہم نہیں لے رہے. تو یہ بہرحال ایک جرت جو ہے وہ پیدا ہونی چاہیے کہ تم اسلام کے نام پر کھڑے ہو یا یہ کہ ڈالرز اور پینٹس کے جو ہے وہ ساتھ تم کھڑے ہو. اللہ تعالی ہمیں یہ واقعتاً جو عزت اللہ کے پاس ہے, اللہ تعالی اس کے حصول کے ہمیں توفیق نصیب فرمائے. تو تم مومنوں کو چھوڑ کر, 1400 سال پہلے بات کی جا رہی ہے, کافروں کو دوست نہ بنانا, اور کیا تم ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہو؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا, تو بے شک کان کھول کے سن لو کہ سب کے سب عزت وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وقد نزل علیکم فی الکتاب, اور یقیناً اللہ کتاب میں قرآن پر تم پر یہ حکم اتار چکا ہے کہ ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفروا بها ویستهزؤوا بها, کہ جب بھی تم سنو کسی ایسی محفل میں کہ جس میں اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, تو یہ ایک ایمانی غیرت کا تقاضا ہے کہ فلا تقعدوا معهم, تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو کہ جس مجلس میں اللہ کی آیات کا جو ہے مذاق اڑایا جاتا ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں سینما گھر جو ہے وہ آباد ہے, مسجد آباد نہیں, اور سینما گھر تو اب بالکل ٹائم وارن ہو چکے ہیں, اب تو گھر ہی سینما بن گئے. کس طرح سے یہ بے حیائی کے سارے سامان جو ہے وہ گھروں پر لا کے اور پیسے لگا کے, اور ہم بیوی بچوں کو جو ہے وہ بے حیا بنا رہے ہیں. وہی ہندوستان وہی انڈیا کے جن کو ہم گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, انہیں کے ڈرامے فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, انہیں کے فلموں ڈراموں پر جو ہے وہ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں, آنسو بہا رہے ہوتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, تو یہ اللہ کے آیات کا انکار, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اس مجلس میں نہ بیٹھو کہ جس میں اللہ کی آیات کا انکار کیا جاتا ہے, ان کی آیات کا کھلواڑ کیا جاتا ہے. حتی یخوض فی حدیث غیرہ, یہاں تک کہ وہ مشغول ہوں اس کے علاوہ کسی اور بات میں. انکم اذا مثلہم, یقیناً اس صورت میں تم انہی جیسے ہو جاؤ گے اگر تم اس اللہ کی نافرمانی والی مجلس کا حصہ بنے رہے اور غیرت ایمانی کا ثبوت نہ دیا, تم وہاں سے اٹھے نہیں, تو پھر انہی میں شمار ہوگے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا, بے شک اللہ جمع کرنے والا ہے منافقوں کو تمام کافروں کو یکجا جہنم میں. یہ منافقوں کا حال جو ہے وہ کافروں کے ساتھ ہونے والا ہے. فرمایا کہ الذین یتربصون بکم, جو لوگ تکتے رہتے ہیں انتظار کرتے رہتے ہیں مسلمانوں تمہارا, فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ, پھر اگر تم کو اللہ کی طرف سے کوئی فتح ہو, قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ, تو بڑے آ کے چاپلوسیاں کرتے ہیں کہ بھئی ہم بھی تو ایمان لانے والے ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں, ہمیں بھی مال غنیمت میں سے ملنا چاہیے. فرمایا وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ, اور کبھی جو ہے وہ کافروں کے لیے کوئی حصہ ہو جائے, کوئی فتح ہو جائے ان کو, قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین, تو اب ان کی گود میں جا کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہ آ گئے تھے, اور ہم نے جو ہے وہ سازشیں کر کے اور اندر کی خبریں تمہیں پہنچا کے کیا تمہیں بچایا نہ تھا مسلمانوں سے. فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ, فرمایا جا رہا ہے کہ سو اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا, اور ہرگز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں کو مسلمانوں پر کوئی غلبہ جو ہے وہ دینے والا نہیں. اِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ, اس لیے کہ بے شک یہ جو منافقین ہیں یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اپنی باتوں سے, بے روح اعمال کے ذریعے سے. وَهُوَ خَادِعُهُمْ, حالانکہ اور اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ ان کے دھوکے کا جواب دے گا. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ, اور ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے منافقین کی کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوں, قَامُوا كُسَالَى, تو وہ سستی کے ساتھ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ تعالی ہمیں اس روش سے محفوظ فرمائے. میں یہاں کریڈٹ دوں گا 1400 سال پہلے کے منافقین کو, گیو دا ڈیول از ڈیو, کہ 1400 سال پہلے کا منافق کٹر وہ مسجد میں آ کر 5 وقت کی نماز جو ہے وہ باقاعدہ باجماعت اللہ کے رسول کے پیچھے ادا کرتا تھا. اس لیے کہ وہ زمانہ وہ تھا کہ جس میں اگر کوئی مسجد میں آ کے نماز نہ پڑھے تو وہ ڈکلیئر ہو جاتا تھا کہ یہ ہم میں سے نہیں, یہ مسلمان نہیں. اور آج جو ہے وہ مسجد ویران ہے نمازیوں سے, اللہ کے بندے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اس کو آباد کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں, بلکہ سوچ بھی نہیں رہے ہوتے, کوئی گمان بھی نہیں جا رہا ہوتا کئی کئی مہینوں تک کہ ہمیں کوئی مسجد کا بھی رخ کرنا ہے, اور خاص طور پر فجر کی نماز. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس میں اس کوتاہی سے ہمیں نکالے, کیسے کیسے یعنی بمشکل جو ہے وہ ایک سے ڈیڑھ صف ہے کہ جو کہ فجر کی نماز میں غیر رمضان میں نظر آ رہی ہوتی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ استقامت جو رمضان میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے, مسجد آباد ہیں, اللہ تعالیٰ یہ کیفیت رمضان کے بعد بھی جو ہے وہ برقرار رکھے. لیکن اس آیت پر تو غور کرے کہ یہ منافقین آتے تو تھے, نماز ادا کرتے تھے لیکن سستی کے ساتھ, اور نمبر دو یراؤن الناس, لوگوں کو جو ہے وہ دکھانے کے لیے, ریاکاری کے لیے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, اور وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم. مذبذبین بین ذالک, اور وہ یعنی درمیان میں جو ہے وہ معلق ہیں, یعنی مذبذب تذبذب کا شکار ہے, یعنی نہ ادھر ہے نہ ادھر ہیں. آگے وہی بات آ رہی ہے کہ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء, نہ یہ ان کی طرف ہیں اہل ایمان کی طرف نہ کفار کی طرف ہے. تو بھئی کن کی طرف ہیں منافقین؟ یہ ہے اصل میں منافقین کا طرز عمل کہ انہیں صرف اپنی جان اور مال کا تحفظ چاہیے. یہ جان اور مال کا تحفظ مسلمانوں میں ملتا ہے تو ادھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں, یہ تحفظ انہیں کفار میں ملتا ہے تو ان کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهَ, اور جس کو اللہ گمراہ کر دے, فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا, تو پھر یہ ہے کہ نبی آپ اس کے لیے کوئی راہ نہیں پائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, بار بار کہا جا رہا ہے کہ لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, دیکھو کافروں کو دوست نہ بناؤ مسلمانوں کے سوا. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا, کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے اوپر اللہ کو کھلی جو ہے وہ دلیل دے دو؟ یعنی جب اللہ آخرت میں تمہارا محاسبہ کرے گا, تمہاری پکڑ کرے گا, معاوضہ کرے گا, تب اس کا سوال, اس کا جواب کیا دو گے کہ تمہاری دوستیاں جو ہے مسلمانوں کے بجائے کافروں کے جو ہے وہ ساتھ تھیں, تم میرے دشمنوں کی گود میں جا کے بیٹھے, کیا جواب دو گے اس پر؟ تو فرمایا کہ تم اللہ کو اپنے اوپر کھلی سند دے رہے ہو. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, اب ذرا ہوش مندی سے اس آیت کو سنیے, کتنا غضب ہے کہ جو منافقین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھڑکا ہے. بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے. یعنی اگر کسی نے اسٹیل مل میں بلاسٹ فرنس کا مشاہدہ کیا ہے, ہولناک منظر ہوتا ہے, سب سے زیادہ ہیٹ ریزسٹنس جو ہے وہ بلاسٹ فرنس میں باٹم پر ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو غضب منافقین پر بھڑکا ہے, اور یقیناً آپ خود بھی محسوس کریں گے, غصہ کس پر زیادہ آئے گا؟ ایک وہ ہے کہ جس نے مانا ہی نہیں, اور ایک وہ ہے کہ جو مان کر نہیں مان کے دے رہا, سب سے زیادہ غصہ کس پر آئے گا؟ اس شخص پر آئے گا. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ منافقین زبان سے کہہ رہے ہیں ہم نے اللہ کو مانا, اللہ کی ایک نہیں مان کے دے رہے, اللہ کے رسول کو مانا, اللہ کے رسول کی ایک سنت کو اپنانے کے لیے تیار نہیں. تو لہٰذا فرمایا کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے. ولن تجد لہم نصیرا, اور نبی آپ ان کے لیے کوئی مددگار جو ہے وہ نہیں پائیں گے. الا الذین تابوا, ہاں اللہ کا دروازہ توبہ کا اس نے کھولا ہے اپنے بندوں کے لیے, سوائے اس کے کہ جنہوں نے توبہ کر لی, اور صرف توبہ نہیں زبانی کلامی, اوپر اوپر نہیں, واصلحو, اور اپنی اصلاح بھی کر لی, منافقت سے جو ہے وہ نکلے. واعتصموا باللہ, اور اللہ سے جو ہے وہ چمٹ گئے. مطلب کیا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102, واعتصموا بحبل اللہ, اللہ کی رسی سے چمٹ گئے. اور ترمذی کی روایت میں اللہ کی رسی سے مراد اللہ کے رسول نے فرمایا وہو حبل اللہ المتین, یہ اللہ کی رسی ہے, یہ قرآن مجید, اس سے چمٹو, اس کے حقوق ادا کرو. واخلصوا دینہم للہ, اور اپنا دین اللہ کے لیے انہوں نے خالص کر لیا. فاولائک مع المؤمنین, تو ایسے خوش نصیب وہ اہل ایمان کے ساتھ ہوں گے. وسوف یوتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما, اور اللہ جلد ان قریب مومنوں کو بڑا اجر ہے کہ جو کہ دے گا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, اور اے لوگوں, اللہ کو کیا پڑی ہے, اللہ کیوں کرنے لگا کہ تمہیں عذاب دے, کہ اگر تم شکر گزاری کی روی اختیار کرو اور تم اللہ پر ایمان لاؤ تو اللہ کو کیا ہے, اللہ کو کیا پڑا ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے. وکان اللہ شاکرا علیما, اور اللہ قدردان ہے, خوب جو ہے وہ جاننے والا ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، رکو انشاءاللہ مکمل کر لیں گے. فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کسی بری بات کا ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا، الا من ظلم، مگر یہ کہ جس پر ظلم ہوا ہے اس کے لیے استثنا ہے. یعنی جو بھی اسکینڈلز ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے اس کو عام کیا جا رہا ہوتا ہے کہ فلاں کی لڑکی اور بچی ہے کہ جو کہ بھاگ گئی فلاں کے ساتھ، اور اس کو عام کیا جا رہا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح کی بے حیائی کی جس سے معاشرے میں ایسے واقعات سے بے حیائی مزید جو ہے وہ پھیلے رکنے کے بجائے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا. ہاں الا یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہے، ایک مظلوم وہ اپنی آواز بلند کرے اور اس میں جو ہے وہ کوئی اعلانیہ کوئی بات کہے تو اس پر جو ہے وہ کوئی پکڑ نہیں ہے. وکان اللہ سمیعن علیما، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. بخاری کی روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو دوسروں کی پردہ پوشی فرماتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرماتے ہیں، اور جو کسی کی رازوں کو فاش کرنے کے در پہ پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں جو ہے وہ اس کو رسوا کرتے ہیں، اس کے گھر میں جو ہے وہ اس کے جو بھی راز ہیں اس کو فاش کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس آیت کا واضح فہم نصیب فرمائے. تو اللہ کسی بری بات کا ظاہر کرنا، اس کو پروپیگیٹ کرنا وہ پسند نہیں کرتا، مگر یہ کہ جس پر ظلم ہوا ہو. وکان اللہ سمیعن علیما، اور اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. ان تبتو خیرن او تفوہ او تعفو عن سوء، دیکھو اگر تم کوئی بھلائی جو ہے وہ خیر کھلم کھلا کرو یا اسے چھپاؤ، یا یہ ہے کہ معاف کر دو کوئی برائی کو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا ہے اور قدرت والا ہے. اب ایمان برسالت کے حوالے سے جو فتنے ہر معاشرے میں کھڑے ہوئے ہیں اس کا توڑ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلی اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں. فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، بے شک وہ لوگ کے جو انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور چاہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسولوں کے درمیان جو ہے وہ تفریق ڈالیں، فرق نکالیں، کہ بھئی ہم محمد کو نہیں مانیں گے باقی اس تمام انبیاء کو مانیں گے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں کہ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، کہ ہم بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی ایک راہ جو ہے وہ نکل جائے. یہ تمام جتنے بھی مذاہب ہیں بس وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں، سب کے حقوق جو ہے وہ برابر ہو جائیں، کوئی مسلمان ہونے کے اعتبار سے اوپر اور کوئی کافر ہونے کے اعتبار سے نیچا نہ رہے. یہ ہیں وہ بین المذاہب کانفرنسز کے جس کی بنیاد پس منظر میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. کانفرنسز منعقد کی جا رہی ہوتی ہیں، تمام مذاہب کے جو بھی اسپوکس مین ہیں ان کو بلایا جا رہا ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ بس یہی ظاہر کیا جا رہا ہوتا ہے اور منوانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ بھئی محمد کا کوئی ماننے والا، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، کوئی حرج نہیں، کوئی گریڈ میں اوپر نہیں، یہ سب جو ہے وہ برابر ہیں. اور یہی وہ دین الہی کا فتنہ تھا جو اکبر کے زمانے میں بھی ہوا، اور وحدت ادیان کے یہ فتنے آج بھی ہم اپنے زمانے میں جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کی کوئی راہ نکل جائے، کہ سب مذاہب بس وہ ایک ہی پلیٹ میں سب جو ہے وہ جمع ہو جائے. اولئک هم الکافرون حقا، ایسا کرنے والے ہی اصل میں پکے ٹھکے ہوئے کافر ہیں. واعتدنا للکافرین عذاب مہینا، اور ہم نے پھر ایسے کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے کہ جو تیار کر رکھا ہے. لیکن اس کے برعکس والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور یہ اہل ایمان ہی کا خاصہ ہے کہ وہ اللہ کے رسولوں میں کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں عنقریب اللہ تعالیٰ ان کا اجر وہ عطا فرمائے گا. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے، اسی طرح سے اپنے اس کلام کے ساتھ کسی درجے میں ہمیں نسبت قائم کرنے کی اور جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارا یہاں بیٹھنا اٹھنا قرآن کا سننا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.